لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم قرآن مجید میں ابواب کی ترتیب کا مطالعہ کر رہے تھے، جس میں پہلے باب میں صورتیں جس طریقے سے مرتب کی گئی ہیں اسے میں نے بیان کر دیا. اب اس کے بعد دوسرے باب کو لیجیے. پیچھے تفصیل گزر چکی ہے کہ دوسرے باب میں چار صورتیں ہیں، یعنی سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ، چار صورتیں ہیں. یہ جو چاروں صورتیں ہیں ان میں مباحث کی ترتیب اس طرح ہے، پہلی سورہ، پہلی سورہ یعنی سورہ انعام، اس باب کی پہلی سورہ، اس میں قریش مشرکین عرب مخاطب ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے، انذار کیا گیا ہے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں قرآن کا اصل مقدمہ زیر بحث آیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہی ابو الآبا ابراہیم کے دین کی تجدید کے لیے نازل ہوا ہے. انہوں نے جو بدعتیں دین میں داخل کر دی تھیں ان کا بھی بڑا تفصیلی تجزیہ کر کے انہیں بلایا گیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں. ان کی طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اور اس پیغمبر کی بعثت کے نتیجے میں جو کچھ ان کو میسر ہونے والا ہے اس سے صرف نظر نہ کریں. اس کے بعد سورہ اعراف دوسری سورہ ہے، یہ انذار عام کی سورہ ہے، یعنی اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. اور اس میں پھر بہت زوردار اسلوب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری پیغمبروں کی تاریخ کیا رہی ہے، جب بھی کبھی رسولوں کی بعثت ہوئی ہے تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. اس طریقے سے گویا جو انذار عام کا مضمون ہے وہ بہت شان کے ساتھ اس میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. پھر انفال ہے، انفال میں اصل مضمون مسلمانوں کی تطہیر اور تزکیہ کا ہے کہ یہ تو اب اتمام حجت کے بعد اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والے ہیں، اور چونکہ یہ عذاب تمہارے ہاتھوں سے آنا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ تمہاری تطہیر کر دی جائے. اس میں خاص طور پر چونکہ بدر کا معاملہ ہو چکا تھا تو اسی کو موضوع بنا لیا گیا ہے، اور اس کو موضوع بنا کے جو ضروری چیزیں مسلمانوں کی تطہیر اور تزکیے کے لیے بیان کرنا پیش نظر تھیں وہ زیر بحث آ گئی ہیں. تزکیے اور تطہیر کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کے مباحث سے متعلق اصطلاح دو مفاہیم میں بولی جاتی ہے. ایک تو اس مفہوم میں بولی جاتی ہے کہ جس میں دین اور شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، اور خود دین اور شریعت کا مقصود تزکیہ اور تطہیر ہے، تو اس پہلو سے گویا جب شریعت زیر بحث آئے گی تو اسی لیے آئے گی کہ انسان کے جسمانی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کیا جائے، انسان کے عقلی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کیا جائے، انسان کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ کیا جائے. اس کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے جو قرآن مجید کے خاص موضوع، یعنی وہ چونکہ ایک پیغمبر کے سرگزشت انذار ہے اس سے پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے اس آخری دینونت کے لیے، یا جو وہ قیامت برپا ہونی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں، یا جو عدالت لگی ہوئی ہے اس میں جتنے لوگ ہیں ان کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی ان کی تطہیر کر دی جائے، یہ بتا دیا جائے کہ ان میں سے کون اب اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والے ہیں، کون منافقین ہیں، کون لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال میں اچھائیاں اور برائیاں جمع کر لی ہیں. یعنی یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے اس کا تزکیہ. تو تزکیہ و تطہیر کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کہیں یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اور کہیں ان میں سے کوئی ایک مقصود ہوتا ہے. تو یہ چیز پھر اس میں زیر بحث آ گئی ہے. اور پھر آخر میں سورہ توبہ ہے، وہ اس آخری عذاب کا اعلان کر دیتی ہے، یعنی وہ یہ بتا دیتی ہے کہ اب اللہ کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے. یہ فیصلہ مشرکین عرب کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا، یہ اہل کتاب کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا، یہ منافقین کے بارے میں اس طرح صادر ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کا یہ معاملہ ہے، اور ان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کو بھی ان اصولوں پر معاملہ کرنا ہے. اس میں سے خاص طور پر تین آدمی زیر بحث آ گئے ہیں جو بہت مخلص ہیں لیکن ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی زیر بحث آ گیا ہے. اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کی جو جمعیت وجود میں آ گئی ہے اس جمعیت کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے کیا لائحہ ہونا چاہیے، یعنی اس پر گویا سورہ ختم ہو گئی. تو یہ دوسرا باب ہے. دوسرے باب میں چنانچہ میں نے اس کو جن چند جملوں میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت, یعنی جس طرح وہاں یہود و نصارہ پر اتمام حجت تھا, اس میں مشرکین عرب پر اتمام حجت, مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے. اس اصطلاح سے اب آپ لوگ بہت واقف ہو چکے ہیں, یعنی خدا کی آخری عدالت کا فیصلہ اس میں سامنے آ جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک بالکل ترتیب ہے, یعنی اتمام حجت, مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر جن کے ذریعے سے وہ فیصلہ ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. تو یہ سب سے قرآن مجید کی ترتیب, صورتوں کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم باب ہے. اس لیے بہت سادہ ہے, چار صورتیں ہیں جن میں سے ایک انذار کے ابتدائی مراحل کی ہے, دوسری انذار عام کی ہے, تیسری تیاری اور تطہیر کی ہے, اور چوتھی میں فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی بالکل ہی واضح طریقے پر آدمی چار صورتوں میں ترتیب کو سمجھ لیتا ہے, یہ اس کی نوعیت ہے. تیسرے, چوتھے, پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی, تیسرے, چوتھے, پانچویں اور چھٹے, یعنی چار باب اس کے بعد آتے ہیں جن کا ایک ہی موضوع ہے. اس میں کیا کیا گیا ہے, یعنی وہی مضمون, ایک طرف مخاطبین کے لیے, اور قریش یا مشرکین عرب مخاطب ہیں زیادہ تر, ان کے لیے انذار و بشارت جو پیغمبر کرتا ہے آ کے, اور مسلمانوں کا تذکرہ ہوتا تھی, یعنی دو گروہ ہیں. تو ہر باب کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے. البتہ جب ان کا آپ تفصیلی مطالعہ کریں گے, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا, تو اس میں یہ جو انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے, اس کے مختلف شیڈز ہیں جو ہر باب کے لحاظ سے الگ الگ نمایاں ہو جاتے ہیں. یعنی بنیادی موضوع ایک ہی رہتا ہے, اور ظاہر ہے کسی میں مثال کے طور پر توحید کے مضمون کا غلبہ ہو گیا ہے انذار و بشارت کے لحاظ سے, کسی میں آخرت کے مضمون کا غلبہ ہو گیا ہے, اور کسی میں رسالت کے مباحث کا غلبہ ہو گیا, لیکن بنیادی بات وہی ہے. یعنی انذار اور بشارت کا مضمون چل رہا ہے ایک ترتیب کے ساتھ, پھر اس کے بعد رخ مڑتا ہے اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر پر باب ختم ہو جاتا ہے. چار ابواب میں یہی ترتیب رکھی گئی ہے. ساتویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت, ان پر اتمام حجت, اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے. یعنی یہ جو باب ہے, یہ اس لحاظ سے بہت اہم مطالعے کا باب ہے کہ یہ تمام مراحل کو جمع کر لیتا ہے. یعنی اس میں تمام مراحل جمع ہو گئے. یہ واحد باب ہے کہ جس میں آپ کو ہر مرحلہ ملے گا, سوائے آخری انجام کے مرحلے کے جو سورہ توبہ میں زیر بحث ہے. اس میں اس کا اعلان کر دیا گیا ہے, یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مرحلہ آنے والا ہے اور اس انجام تک آنے والا ہے, لیکن اس کی تفصیلات اس میں زیر بحث نہیں آئی, لیکن وہ بھی زیر بحث آ گیا ہے ایک حد تک. تو یہ جو باب ہے, اس میں ان کو قیامت کے معاملے میں انذار کیا گیا ہے, ان پر حجت تمام کی گئی ہے, اور چونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے انہیں عذاب کی وعید دی گئی ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی, وہ آخری نتیجہ جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, پوری بات آخر میں خاتمہ ہوئے, ابو لہب اور اس کے عوان و انصار ختم ہوئے, اور اب ہم نے آپ کو اس بیت اللہ کی تولیت بخش دی, یہ فیصلہ اب ہونے والا ہے, یہ اس کا طریقہ ہے. اچھا, اب یہ تو ہوا, یعنی ان ابواب کے اندر صورتیں کیسے رکھی گئیں, جوڑا جوڑا کر کے رکھ دی گئی ہیں. اس طریقے سے ایک جگہ سے بحث اٹھتی ہے, ایک خاص نتیجے تک پہنچ جاتی ہے. یہ معاملہ تو اندرونی ترتیب کا ہوا. تو سات ابواب بن گئے, یعنی سات ابواب بن گئے. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ صورتیں نازل ہوتی چلی گئیں پہلے, ترتیب دینے سے پہلے, دس ایک مرحلے کی ہو گئیں, پانچ ایک مرحلے کی ہو گئیں, سات ایک مرحلے, ان کو پھر موضوع کے لحاظ سے اٹھایا اور ترتیب دے دیا. تو یہ تو ہر باب کی اندرونی ترتیب ہوئی. اب ان ابواب کو بھی تو قرآن میں رکھنا ہے نا, اس میں بھی ایک ترتیب مروض رکھی گئی. یعنی اب آپ کے پاس سات باب بن گئے, پہلے صورتیں تھیں, ان صورتوں کے اندر نظم تھا, پھر ان صورتوں کو جب ابواب میں یا چیپٹر میں ترتیب دیا تو اس میں ایک لحاظ رکھا گیا. اب جب ان سات ابواب بن گئے آپ کے پاس, تو ان سات ابواب کو بھی کسی ترتیب سے رکھنا چاہیے. وہ کیا ترتیب ہے؟ وہ ترتیب جو ہے وہ بالکل پائرامڈ کی ترتیب ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح کیا گیا ہے کہ دو گروہ ہیں بنیادی طور پر مخاطب, یعنی سارے باب جو ہیں, آپ اس میں بھی دیکھیں گے جب میں نے ان ابواب کا تجزیہ لکھا ہے, کہ صرف ایک باب ہے پہلا جس میں یہود و نصارہ پر اتمام حجت ہو کے بات آخری درجے تک پہنچی, باقی سب میں مشرکین عرب ہیں. بنیادی گروہ یہی دو ہیں. تو اب کیا کیا گیا ہے, کیا یہ گیا ہے کہ یہود و نصارہ والے گروپ کو پہلے رکھ دیا گیا اور رکھنے کے بعد دوسرا جو گروپ ہے وہ مشرکین عرب اور آخری نتیجہ والا گروپ ہے. سورہ توبہ ہے نا اس میں. تو کیا ہوا, یعنی اتمام حجت یہود و نصارہ پر, پھر دوسرے میں اتمام حجت مشرکین عرب پر, اور پھر دونوں گروہوں کے لیے نکلنے والا نتیجہ مکمل ہو گیا نا یہ. یعنی گویا دوسرے باب میں اگر آپ دیکھیں تو ساری بات مکمل ہو گئی. اب پھر کیا کیا گیا, پھر یہ کیا گیا ہے کہ جو باقی ابواب ہیں سارے کے سارے وہ مشرکین عرب کو مخاطب کرتے ہیں, اور زیادہ تر ان کا مضمون جو ہے وہ انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر کا ہے. تو یہ آخری نتیجہ اسی ترتیب سے نکلا ہے نا, انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد آخری نتیجہ نکلا ہے. تو آپ سمجھیں کہ جیسے نیچے سے چل رہی ہے بات. تو اب اگر آپ نیچے سے دیکھیں گے تو ساتویں باب میں پہلے پوری بات بیان ہوئی ہے, پھر تزکیہ اور تطہیر اور انذار و بشارت کے مضمون کی تاکید ہوتی چلی گئی, اور پھر سورہ توبہ پہ آگے گویا وہاں بھی ختم ہو گیا. تو ادھر سے آپ جائیے تو یہود و نصارہ سے بات وہاں پہنچ جاتی ہے, ادھر سے آپ آئیے تو گویا مشرکین عرب سے بات وہاں پہنچ جاتی ہے. ایک پائرامڈ بن جاتا ہے سورہ توبہ پر آ کر, گویا آخری باب دوسرے باب پر آ کر. یہ اس کی قرآن میں ترتیب ہے. ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے, یہ میں نے اب اس کو بیان کر دیا. ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے. پہلے کو آپ الگ کر لیں نا تو پھر خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے. گویا نتیجہ پہلے ہے اور جیسے نکلا ہے وہ نیچے کی طرف جاتا چلا جاتا ہے. چنانچہ ساتواں باب انذار و بشارت ہی پر مکمل ہو جاتا ہے. اب جب آپ نیچے کی طرف ہے تو نیچے سے شروع کریں گے نا. ساتواں باب انذار و بشارت ہی پر مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد چھٹے, پانچویں, چوتھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تزکیہ و تطہیر کا مضمون بھی شامل ہو گیا ہے. بات آگے بڑھ گئی مزید. پھر دوسرا اور سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغمبر کا انذار اپنے انتہا کو پہنچتا ہے, یعنی وہی دوسرا باب جو ہے. لہٰذا اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے ساتھ اس میں مخاطبین کے لیے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری دینونت سے تعبیر کرتے ہیں. اگر آپ پہلے باب کو الگ کر لیں تو آپ یہ سمجھیے کہ گویا ترتیب نیچے کی طرف ہے. آپ نیچے سے شروع کیجئے تو انذار و بشارت, اور اس کے بعد انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر, انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر, انذار و بشارت اور تزکیہ, انذار و بشارت, تزکیہ و تطہیر اور فیصلہ مکمل ہو گیا نا. اچھا آپ نیچے کی طرف سے جائیے تو گویا ایسے نیچے اتر رہا ہے. اس کو دوسرے باب کو بیچ میں رکھ کے وہ جو منفرد باب ہے یہود و نصارہ والا اس کو ادھر سے ملا دیا, پائرامڈ بن گیا نا یہاں پہ آگے, گویا یہ ترتیب ہو گئی. یہ قرآن مجید میں ابواب کی ترتیب ہے. اب یہ میں نے پہلے تو چھ کو بیان کر دیا. پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرکین عرب کے بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے, لیکن قرآن کی ابتدا سے دیکھیے تو یہ بھی اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد سورہ توبہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اسی طرح مربوط ہو جاتا ہے جس طرح کے اوپر کے ابواب اگر خاتمے کی ابتدا طرف سے آئیے تو ترتیب سعودی سے مربوط ہوتے ہیں. یعنی گویا یوں سمجھیے کہ یہ ایک نقطہ اتصال ہے, ادھر سے یہود و نصارہ پر اتمام حجت سورہ توبہ میں پہنچ گیا, ادھر سے مشرکین عرب پر اتمام حجت سورہ توبہ, یعنی یہ گویا مل جاتے ہیں دونوں آگے. لہذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے, اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں اس کی پائرامڈ کا جو اوپر والا. لہذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون محض اس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہو گئے ہیں اپنے نقطۂ کمال تک پہنچتا اور ختم ہو جاتا ہے. یعنی ادھر سے یہود و نصارہ کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے, ادھر نیچے سے شروع کریں تو مشرکین عرب کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے اور اسی جگہ. دوسرا باب ایک چوٹی ہے, ادھر سے جائیے تب ادھر سے جائیے تب. اس طرح ان کو پھر ترتیب دے دیا گیا ہے. اس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لیے ربط کی اسی ضرورت کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے. یعنی وہ پھر الٹ جو ترتیب کی گئی ہے تو اصل میں اسی پائرامڈ کو وجود میں لانے کے لیے کی گئی ہے. اگر وہ ترتیب ویسے نہ کی جاتی تو نہ ادھر سے ایسے چڑھتا اور نہ ادھر سے یہاں آتا, دونوں کو وہاں ملا دیا گیا ہے. پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ الٹ بھی تو ہو سکتا تھا نا, یعنی یہ پائرامڈ کے دونوں ضلع جو تھے الٹ دیے جاتے, یہود و نصارہ ادھر سے یہاں پہنچتے اور مشرکین عرب, یہ نہیں کیا گیا. پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے کہ حاملین قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب, یعنی اب تو قرآن مجید کو لوگ جو پڑھیں گے تو اولاً اسی کے مخاطب ہیں، یعنی اسی کے اندر قریش کے انذار کا معاملہ تو اب زیر بحث ہی نہیں، دو امتیں پیچھے موجود ہیں اور ان کی داستان معلوم ہونی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، تو اس لیے پہلا باب جو ہے وہ اس لیے مقدم کر دیا گیا ہے. انذار و بشارت اور اتمام حجت کا مضمون پہلے باب کو چھوڑ کر بالعموم مکیات اور تطہیر و تزکیہ کا مضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے کہ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا، ظاہر ہے کہ مکے میں تو تطہیر و تزکیہ کا سوال نہیں تھا، اتمام حجت انذار و بشارت کا سوال تھا، لیکن یہ دونوں بھی ہر باب میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں گویا جڑ سے تنا اور تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں. یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک جگہ سے جڑ ہے پھر تنا نکلا ہے پھر شاخیں پھوٹتی ہیں. کچھ تھوڑی سی میں نے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ قرآن کی ترتیب ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے. اسے اگر تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو صورتوں کے پس منظر اور زمانہ نزول کو سمجھنے اور قرآن کے مخاطبین بلکہ بحثیت مجموعی صورتوں کے موضوع اور مدعا کی تعین میں بھی جو رہنمائی اس سے قرآن کے طالب علم کو حاصل ہوتی ہے وہ قرآن سے باہر کسی دوسرے ذریعے سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی. یعنی اگر اس ترتیب کا راز کھل جائے تو اس کے بعد قرآن مجید کے فہم اور مدعا پس منظر ہر چیز کو سمجھنے میں ایسی آسانی ہو جاتی ہے. جیسے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں مخاطب کون ہے، یہاں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرقین عرب ہیں، منافقین ہیں، یہ طے کرنے میں اس ترتیب کو اگر آپ ایک بار سمجھ لیں تو ایسی آسانی ہوتی ہے گویا بالکل بات سامنے کھل کر آ جاتی ہے. یہ بحث گویا پائے تکمیل کو یہاں پہنچ گئی، کیونکہ ایک پوری کتاب ہے جس کتاب کی ترتیب اور اس کا نظم یہاں چند صفوں میں محض تعارف کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اجمال سے ایک چیز سامنے آ جائے. اس کی اصل صورت تو ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی ایک طالب علم کے اوپر نمایاں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اجمال کے طریقے پر یہ بات بیان کر دی گئی. لیکن میں اس میں چند پہلوؤں کی جانب آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی قرآن مجید سے متعلق معلوم ہوا ہے اس کی ایک تاریخ بھی ہے. یعنی یہ کیسے معلوم ہوا ہے؟ یہ بات کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے صورتیں ترتیب دی گئی ہیں کہ ان کے ابواب بن گئے ہیں، یہ پہلے نہیں معلوم تھا. نامعلوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ اس لیے کہ اگر تو باب کے درمیان میں کاغذ لگا کر کوئی درمیان میں کوئی جگہ چھوڑ کر اس کو ترتیب دیا جائے تو ایک عامی بھی دیکھ لے گا اس کو. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑے تدبر کی چیز ہے. تو سب سے پہلے یہ بات امام حمید الدین فراہی پر واضح ہوئی کہ قرآن میں چیپٹرز ہیں. یعنی پہلے تو یہ ہونا تھا، آپ دیکھیں نا اس کی نوعیت بالکل ایسے ہے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک تحریر کو آپ لیں اور اس کے اندر سے اوقاف پیرے سب نکال کے اس کو 5 مضامین لیں اور ان کو بغیر کسی اس کے اکٹھا کر دیں تو مشکل پیش آئے گی نا پہلے مرحلے میں. تو لوگ زیادہ تر متنبع نہیں ہوئے اس پر، سب سے پہلے ان کو اس پر توجہ ہوئی. ان کے ہاں چونکہ اس کی کچھ تفصیل لکھی ہوئی معلوم ہے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو 9 چیپٹرز میں محسوس کرتے تھے اور وہ اس میں بس ایک دو جگہ ہیں جہاں مسئلہ ان کو محسوس ہوا ہے. تو انہوں نے ایک اجمالی سا اس کا ذکر کر دیا کہ ان کے خیال کے مطابق 9 چیپٹر بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے تدبر و قرآن میں اس کو 7 ابواب میں متعین کر دیا. یعنی یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ گئی اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی بھی صحیح توجیہ کر دی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. تو ایک لحاظ سے جو چیز دریافت کی گئی تھی قرآن مجید سے بھی اس کی تائید ہو گئی. پھر یہ کہ یہ اتنی فطری دریافت ہے کہ آدمی جیسے ہی وہ مکیات اور مدنیات کی ترتیب میں دیکھتا ہے تو کوئی ابہام ہی باقی نہیں رہتا. مضمون ہے نا، ایک جگہ پہنچ کے پھر شروع ہو جاتا ہے تو بتا رہا ہے کہ یہاں سے اس کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے. تو ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے کوئی بہت استدلال کی ضرورت ہو، صرف آپ اس روشنی میں پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا. یہ پھر انہوں نے کیا، وہ ان ابواب میں موضوع مدعا کو جیسے دیکھتے ہیں اور پھر یہ کہ خود قرآن میں اس کی ترتیب کو جس لحاظ سے دیکھتے ہیں اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں میرا نقطہ نظر بہت مختلف ہے ان سے، وہ میں نے اس میں بیان کر دی. اگر یہ اتنا زیادہ مختلف نہ ہوتا یعنی موضوع کے لحاظ سے ابواب میں پھر اس کے بعد اس کی ترتیب کے لحاظ سے تو میں انہی کا حوالہ دے کے یہ بات بیان کر دیتا. تو جیسے پیچھے ایک جگہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تاریخ علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ سامنے رہنی چاہیے کہ اصل میں یہ سارے مراحل اس طریقے سے گزرے ہیں اور ایسے یہ دریافت ہوا ہے. اب اس کے دریافت ہو جانے کے بعد قرآن مجید کے علم اور مطالعے کی جو نئی جہتیں سامنے آئی ہیں، اس سے جو بعض نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہ اتنے غیر معمولی ہیں کہ وہ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. یعنی مسئلہ کوئی چند لطیف چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ اس سے دین کے بارے میں بنیادی تصورات میں تبدیلی آتی ہے، سوچنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے، فقہ و شریعت کے اطلاقات میں تبدیلی آتی ہے. اس پچھلے اس 100 برس کے عرصے کے دوران میں جو دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے دعوت کی اور غلبہ حق کی تحریکیں اٹھی ہیں، ان کی غلطی سمجھنے میں آدمی کو مدد ملتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کس مقام پر کھڑا ہے اور لوگ کس مقام پر کھڑے ہیں. یعنی بے شمار چیزیں اس کے نتیجے میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. قرآن مجید پر تدبر کے مبادی میں آخری بحث ہے. یہ اتنی آسان ہے کہ اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس پڑھ دینا ہی اس کو کافی ہوگا. تاریخ کا پس منظر.